الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام، قرآن پاک کو باوضو چھونا ثواب کا کام، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب کا کام۔ یاد رکھیں، قرآن جب آدمی پڑھتا ہے وہ ثواب ہی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ سونے پہ سہاگا، اور اس کا ثواب اور درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک چیز بغیر سمجھے آپ تلاوت صرف کرتے ہیں، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ وہ لوگ جو بطور خاص آج کے دور میں مختلف جہاں فتنے ہیں، تو ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جس میں لوگ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو معاذ اللہ ثواب ہی نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو یہ سوچ، یہ فکر بالکل غلط ہے اور مسلمانوں کو قرآن سے سرے سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا پڑھنا مفید بھی ہے، قابل ثواب بھی ہے۔ آج تک جو مسلمان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کیا ان میں سمجھنے کی قید کے ساتھ کیا اس کو ثواب کو بیان کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کیا کہیں یہ بھی موجود ہے کہ سورہ اخلاص کو سمجھ کر کہ اس کا کیا مفہوم، کیا ترجمہ، پڑھا تو ثواب ملا ورنہ نہیں؟ تو یہ ایسا کہیں نہیں۔ قرآن مجید کو تراویح میں پڑھتے سنتے مسلمان آ رہے ہیں، تو کیا سمجھنے والی قید رکھیں؟ تو کیا یوں قرآن مجید فرقان حمید دوسروں کے لیے پڑھنا کوئی مفید اور قابل ثواب نہ رہا؟ اچھا، جو عربی لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی ضروری تھوڑی کہ ہر آیت سمجھ میں بھی اس طرح آئے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید یا اللہ کی مبارک کتاب، جس کی تلاوت پہ الگ سے ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سمجھنے کی قید کے ساتھ یہ ثواب مشروط نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے نزول کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد کہ قرآن ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر ہم پڑھیں، تو پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کے درجات ثواب اور زیادہ ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ مگر اس سوچ کی وجہ سے اگر لوگوں کو ویسے قرآن سے دور کر دیں تو یہ بالکل کم علمی اور جہالت کی باتیں ہیں کہ جو لوگ معاذ اللہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے بھی دور کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سمجھا ہی نہیں تو قرآن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ اہل ایمان کی نہیں ہو سکتی، یہ علماء حق، علماء ربانیین کی یہ فکر اور سوچ ہرگز نہیں ہے۔ یہ آج کے کچھ ایسے لبرل لوگ اور آج کے لوگ جو مسلمانوں کو سرے سے قرآن سے دور کرنے کے لیے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ ویسے ہی مفید اور ثواب کا کام، لیکن چونکہ قرآن کا ایک عظیم مقصد کہ قرآن پاک کو سمجھنا، تو اس سے بھی ہمیں غافل نہیں رہنا، اس سے بھی نہیں غافل رہنا، کیونکہ اللہ نے جو اسے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے، تو جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ شعور حاصل کریں، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اور ان کے اندر وہ تفکر اور تدبر ایسا پیدا ہو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ تو یہ ہمیں قرآن نے جگہ جگہ تدبر اور تفکر کرنے کا یہ ہمیں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ جو سمجھنے کے تقاضے ہیں کہ قرآن سمجھنا بھی کیسے، وہ بھی یوں نہیں ہے کہ ہر ایک یہ کہے کہ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریحات کرنے لگ جائے، اپنی مرضی سے کہے کہ مجھے لغت آتی ہے تو میں ترجمہ کرنے لگ جاتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ اسی طرح ہی ہوگا جو اسلاف سے چلتا ہوا رہا ہے، صحابہ اور اہل بیت سے اور اسلاف سے آج تک ہمارے پاس اور جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے اور جس طرح چلتی ہوئی آ رہی اسی طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے، نہ کہ یہ کہ آج کسی کو کچھ اور سمجھ آیا تو وہ اپنی الگ سے ہی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اور الگ سے ہی کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اس کا مطلب یہ 1400 سال مسلمانوں کو یہ آیت کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج جو میں بتا رہا ہوں اس آیت کی آپ یوں تشریح کریں اور یہ سمجھیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو اسلاف سے ہٹانے والے لوگ ہیں اور نام قرآن کا لیتے ہیں تو ان کے ہرگز پیچھے نہیں چلنا، ہم نے انہی اسلاف کے پیچھے چلنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے قرآن مجید کی متعدد تفاسیر اور بے شمار جلدیں یوں ہو سکتی ہیں کہ آج تک جو لکھی جا چکی ہیں اور آج بھی لکھ رہے ہیں، اور وقت کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق تفاسیر میں بھی اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ انداز نہیں چھوڑا جاتا جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمیں وہی لینا ہے کہ جو صحابہ اکرام علی مردوان نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اہل بیت اطہار نے سیکھا، پھر وہی انداز تابعین تبع تابعین اور اسلاف سے آج تک وہ پہنچا ہے، اس انداز کو ہم نے باقی رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے آج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کے درس کی طرف۔ آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ کا درس یہ جاری ہے اور آج ہم سورۃ التوبہ کی آخری اور اختتامی آیات مبارکہ کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے کچھ پس منظر میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے کئی ایسے افراد جن کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی طرح مشرکین کو اور کفار کو بھی توبہ کرنے کے حوالے سے کہا، منافقین کو بھی کہ وہ اپنے ان اعمال سے توبہ نہیں کرتے کفر سے نفاق سے، تو توبہ کا کافی مرتبہ اس میں ذکر ہوا۔ پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی توبہ کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اس کا بھی ذکر ہوا، اور اسی پر کچھ منافقین کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے، منافقین کی مختلف چالوں کو بھی بیان کیا کہ جس طرح وہ مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو ان کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہوا۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ یعنی سال کے اندر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مختلف انداز سے مصیبتوں، قحط سالیوں سے یا بیماریوں سے انہیں آزمایا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، یا منافقین کے ان احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان مصیبتوں کو دیکھ کر بھی ان کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور سچے دل سے توبہ تائب نہیں ہوتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ جو مصیبتیں، بظاہر بیماریاں، دیگر آزمائشیں آتی ہیں، تو مومن ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور دیکھنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی مختلف چیزوں کو آدمی مختلف اسباب کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے، اور خالق اسباب اور اس خالق کے حقیقی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ چاہے زلزلے ہوں، چاہے سیلاب ہوں، چاہے دیگر کوئی اور ایسی آفتیں آ جائیں، تو اس کو سائنسی طریقے کار اور سائنسی اصول و ضوابط کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ یوں ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ سائنس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں جو کہا گیا ہے کہ ہم ان آزمائشوں کو، ہم ان تکالیف کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، اور آدمی رجوع لائے، توبہ کرے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سی چیزیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس انداز سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ مصیبت ہو، کوئی بھی ہو، آزمائش بھی آئے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور عبرت کی نگاہ سے ہم دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کچھ بھی ہو، اب بیمار ہوا تو کہتے ہیں موسم تبدیل ہوا، تو بیماری میں بھی رب یوں یاد نہ آئے تو ہر وقت اسے موسم سے ہی اٹیچ کرنا، اگرچہ ظاہری سبب یہ بن جاتے ہیں لیکن ایک مسلمان کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آزمائش میں پڑھتے ہیں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتے، تو یہ مسلمانوں کا حالت نہیں، یہ منافقین کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ فی زمانہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملات رہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ جب اس طرح کے معاملات ہو تو ہم عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھیں اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ منافقین کی ایک حالت بد اور بری کیفیت کو یہ بھی بیان کر دیا قرآن نے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے جس میں ان کو زجر و توبیخ کیا جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی ایمان والے دیکھ تو نہیں رہے، آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلو بھاگو۔ تو ایک دوسرے کو دیکھنا، اور اگر کوئی ایمان والے ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو نکل گئے۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں، اس لیے کہ یہ تو شعور والے نہیں، سمجھ والے نہیں۔ ایمان والوں کی کیفیات تو وہ ہیں کہ اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر قوت آ جاتی ہے، قوی ایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن منافقین کی حالت بد کو یوں بیان فرمایا ہے۔ اب اس کی آخری دو آیتیں ہیں سورۃ توبہ کی، اور یہ ناظرین کرام بڑی مبارک آیتیں، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان فرمایا، اور میں کہتا ہوں ہر امتی کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے اور ان کو پڑھتا رہے، ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کہ عربی بھی ہیں اور قرشی بھی ہیں، قریش میں سے ہیں، اور جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو، اور تم میں سے سب سے عالی نسب والے ہیں، بلند نسب والے ہیں، اور تم ان کے صدق، امانت، زہد، تقوی، طہارت، تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں اس لیے من انفسکم، تم ہی میں سے، یعنی تم پہچانتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ اور یہاں جو من انفسکم جو آیا ہے، اور ایک قرات کے اعتبار سے یہاں پر فا پر زبر، انفسکم ایک قرات کے اعتبار سے، تم میں سے نفیس تر، اشرف، افضل، اعلیٰ، سبحان اللہ، تو یہ قرآن کے اعتبار سے یہ بھی اس کا معنی کیا گیا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف اللہ نے پیش فرمایا اور جو شان بیان کی کہ ہیں تم ہی میں سے، نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تم ان کو جانتے ہو، تم میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نسب اور حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور جو ان کے اندر امانت داری ہے، صدق ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا تعارف خود بھی کہہ گیا کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، میں نے تمہارے اندر یہ عرصہ گزارا ہے۔ تو معجزات حضور علیہ السلام نے دکھائے، لیکن اپنی ذات کو بھی بطور معجزہ، میری ذات، میرے کردار، میرے انداز کو دیکھ لو، میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا۔ اور یہی وجہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا تو ان قریش کے لوگوں کو اور مکے والوں کو جمع کر کے یہی کہا تھا نا، اس پہاڑی کے پیچھے سے اگر میں خبر دوں کہ کوئی دشمن تم پہ تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو مان لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، آج تک کوئی ایسی بات ہی نہیں آئی۔ تو آپ نے پہلے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اگر میں یہ کہتا ہوں تو تم مجھے مانو گے کہ نہیں؟ مان لیں گے۔ تو جب آپ نے اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو وہ وہاں سے منتشر ہو گئے. حالانکہ آپ کے بارے میں جانتے مانتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں, صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. تو جو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں تو میلاد کیا ہے؟ میلاد میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ, آپ جب مبعوث ہوئے, آپ کی پیدائش کے واقعات, اعلان نبوت, یہ سب واقعات, آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ میلاد ہے. آپ علیہ السلام کا یہ خوبصورت وصف کہ امت سے بڑی محبت فرمانے والے, عزیز علیہ ما عنتم, ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا, تمہارا مشقت میں پڑنا, یہ اپنی امت سے پیار ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا, عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا. عشاء کی نماز آج جیسے وقت شروع ہوتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ عشاء کا وقت ہی تہائی رات ہے تو پھر ہر ایک کو رات کے تہائی حصے تک یعنی جاگنا اور یا جس طرح بھی, عشاء کی نماز کا وقت ہی جب شروع نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ رحم فرمایا, شفقت فرمائی کہ عشاء کو اتنا مؤخر نہ فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کسی سوال کرنے والے نے پوچھا ہر سال کرنا ہے, تو آپ خاموش رہے. تو پھر آخر میں ارشاد فرمایا, لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پہ یہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی میں ایک بار رکھا, وہ بھی جس کے پاس استطاعت ہے, جس کے پاس طاقت ہے. ایک اور حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال عطا فرمائے, دو بار دنیا میں میں نے عرض کر لی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, میں نے دو بار دنیا میں یہ عرض کر دی یعنی دعا مانگ دی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اور کہا کہ تیسری دعا کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھ دی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے, یعنی وہ بھی میری طرف آئیں, سبحان اللہ. اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا قیامت کے دن میں لوائے حمد کو تھامے ہوں گا اور اس کے نیچے ابراہیم, آدم علیہ السلام اور دیگر نبی بھی ہوں گے, حضور ہی شفاعت فرمائیں گے اور اس کے بعد دیگر کی شفاعت کا سلسلہ ہوگا. پہلے سارے نبی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری, اور ہمارے حضور سبحان اللہ حضور السلام کے لب پر انا لہا یہ کلمات ہوں گے. اور اسی آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم, اللہ نے اپنے دو نام یعنی یہ دونوں صفاتی نام اللہ کے ہیں, اور اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی یہ عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام کو بھی رؤوف بنا دیا, رحیم بنا دیا. دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں مہربانی فرمانے والے, آخرت میں بھی مہربانی اور رحم فرمانے والے, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امت کے لیے رحیم ہیں, کتنے امت کے لیے شفیق ہیں, مہربان ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے, ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں جو موجود ہے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم, اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے ہیں, مجھ سے تعلق رکھنے والے, اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے, آپ نے پڑھا. پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر تو نے عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیتیں پڑھی تو آپ رونے لگ جاتے اور فرماتے, میری امت, میری امت, یا اللہ میری امت, میری امت. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو جب جبریل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اب جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ بیان کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں کہہ دو، کیا کہو؟ اِنَّ سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں اور آپ کو غمگین نہ کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. یعنی خدا اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ عن قریب اتنا دے گا آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، قُلْ لَهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، ساری مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے شفاعت کے بارے میں حضور اسلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں کروں گا شفاعت. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. میں نے عرض کی اگر پل صراط پہ نہ پاؤں تو پھر کہاں؟ فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. میں نے عرض کی اگر میزان کے پاس بھی نہ پاؤں تو پھر کس جگہ تلاش کروں؟ تو فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا. فرمایا ان تین مقامات سے میں ادھر ادھر نہیں ہوں گا، نہیں ان تین مقامات پہ تمہیں مل جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ مبارک آیتیں ناظرین اکرام برکت والی، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. کوشش کریں نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھا کریں. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز فرمایا، حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خواب دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسا دیا، وجہ پوچھی گی تو فرمایا کہ یہ نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق دونوں یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے، سورہ توبہ کی آخری، اور پھر درود بھیجتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، سبحان اللہ. تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی بھی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. آخری آیت سورہ توبہ کی، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر اب بھی کفار اور منافقین وہ ایمان نہ لائیں اور وہ پلٹ جائیں، پھر جائیں، اعراض کریں اور آپ سے جنگ کریں، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ مجھے پھر اللہ کافی ہے، یعنی اللہ میری مدد فرمائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ پر ہی مجھے بھروسہ ہے، اللہ پر ہی مجھے توکل ہے. یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے صبح اور شام سات مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہے، اللہ کی خاص اسے مدد نصیب ہوگی جو یہ کلمات صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ ناظرین اکرام بنا لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوب برکات عطا فرمائے. سورۃ التوبہ اور اس کی آیتیں 129 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور آج ان آیات مبارکہ کا درس یہ مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں آپ سورہ یونس سے درس قرآن یہ سماعت کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن آسان درس قرآن.